بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. 40 أحاديث نووية كشرح كدرس جاريه، إمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه فرماته. الحديث 14 جود من حديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. السلام عليكم ورحمة الله. ودوسي رواية آيه: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. ترجمة: سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في روايته كي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماته ہیں کسی مسلمان کا خون حلال نہیں الا کہ ان تین صورتوں میں. الثیب الزانی، شادی شدہ زانی. نمبر دو، والنفس بالنفس، یعنی جان کے بدلے جان، یعنی قاتل سے قصاص لینا، قاتل کو قتل کرنا. تیسرے نمبر پہ، والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، دین کا تارک، جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والا. متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، عظیم حدیث ہے. اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، 40 نووی احادیث جو ہیں چھوٹی سی احادیث ہیں، کم الفاظ ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے بہت ہی عظیم ہیں اور بہت ہی وسیع معنی رکھتے ہیں. امت مسلمہ کے بہت سارے مسائل کا حل ان چھوٹی چھوٹی احادیث میں موجود ہے، اور امت کے جو بنیادی مسائل ہیں جن میں عقائد ہیں اور اصول دین ہیں، ان میں سے جو مسائل زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ان کے تعلق سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیث کو جمع کیا ہے. اب اس حدیث مبارکہ میں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے، ایک اہم موضوع کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دے رہے ہیں. بہت انتہائی نازک، خطرناک اور اہمیت رکھنے والا موضوع ہے. کیا موضوع ہے؟ کسی مسلمان کا قتل کرنا کب جائز ہوتا ہے؟ السلام علیکم. کسی مسلمان کا خون بہانا کب جائز ہوتا ہے؟ مسلمان نے جب کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اب اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت محفوظ ہو گئی. اب کوئی مسلمان اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا. کیوں؟ کس نے حفاظت کی ہے؟ اس کلمہ طیبہ نے. لیکن کیا کچھ ایسی صورتیں ہیں شرعاً جن میں ہمیں یہ معلوم ہو، یا جن کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ اب یہ جو مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، کیا اس کا خون کبھی بہانا کسی صورت میں جائز بھی ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یعنی اس کو کیا قتل کرنا کسی صورت میں جائز ہے؟ یہ بس کلمہ پڑھ لیتا، اب کبھی کوئی سے قتل کرنا کسی صورت میں جائز ہی نہیں، بس کلمہ پڑھ لے، جو کچھ کرتا پھر اس کی مرضی ہے. جب شریعت کے نصوص میں ہم نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس شریعت نے اس کے خون کو اور اس کے مال کو اور اس کے عزت کو محفوظ کیا ہے اسی شریعت میں ایسے دلائل بھی ملتے ہیں جہاں پر اس کے خون بہانے کی اجازت بھی ملتی ہے، یعنی قتل کرنے کی اجازت بھی ملتی ہے۔ کون سی صورتیں ہیں جن میں کوئی مسلمان کسی مسلمان کا قتل کر سکتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے، کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کا قتل کسی صورت میں کر نہیں سکتا، تاکہ بات واضح ہو، کوئی مسلمان کسی مسلمان کا قتل خود نہیں کر سکتا، کسی صورت میں نہیں، کسی صورت میں نہیں، بات واضح ہو۔ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، کوئی مسلمان سے کیا مراد ہے؟ میں اور آپ، عوام الناس۔ یعنی اگر کوئی مسلمان مجھے قتل کرنا چاہتا ہے یا اس نے قتل کر دیا ہے، میں قتل کے بدلے میں اس کا قتل نہیں کر سکتا۔ صرف ایک صورت ہے، اور وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے اگر آپ اپنا دفاع کرتے اور وہ قتل ہو جاتا ہے۔ فرق ہے قتل کرنے میں اور قتل ہو جانے میں، واضح بات ہے، تاکہ آگے میں تفصیل بیان کروں گا۔ بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ جب مسلمان کے خون کی بات آتی ہے تو پھر جب یہ صورت سامنے آئے گی جس میں اجازت ہے تو پھر کوئی بھی کر سکتا ہے، نہیں، شریعت نے کسی اور کو اجازت نہیں دی۔ فیصلہ کرے گا عالم، قاضی شرعی، عالم فتویٰ دیتا ہے، قاضی شرعی فیصلہ کرتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ عالم کے فتوے کی امپلیمنٹیشن لازمی نہیں ہے، لیکن قاضی کے فیصلے کی امپلیمنٹیشن لازمی ہے، اس لیے عالم فتویٰ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن قاضی کے فتویٰ جو ہے شرعاً وہی اسی پہ عمل کیا جاتا ہے، اور اسی کے فتوے کو یعنی کسی اور سزا دی جاتی ہے تو اس کے قول کے مطابق سزا دی جاتی ہے، اور جو حاکم وقت ہے وہ حد قائم کرے گا۔ اگر پھر میں کہہ رہا ہوں شروع میں، اگر قاضی رشوت لے کے فیصلہ بدل دیتا ہے یا حکمران وقت وہ سزا نہیں دیتا جو شرعی سزا ہے، جو اس کا مستحق ہے، کیونکہ بعض ملکوں میں پھانسی کی قتل کی سزا ختم کر دی گئی ہے، آپ کو پتہ ہے قاتل قتل نہیں کیا جاتا، تو کیا سوال، تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اپنا گروپ بنا لیں اور جن کو سزائے موت نہیں ملے شرعاً ہم اس کو سزائے موت دیں؟ کیا خیال ہے؟ ہرگز جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے، نہ افراد کے لیے نہ جماعتوں کے لیے، کیونکہ حد قائم کرنے کا تعلق عوام الناس، افراد الناس سے ہے ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری سونپی ہے حق میں وقت کو۔ فیصلہ کرنا کہ ذمہ داری کس کی ہے؟ قاضی کی ہے۔ کیا میں فتویٰ دے سکتا ہوں؟ آپ کوئی فتویٰ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتے ہم لوگ، کیونکہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، جیسا کہ عوام الناس کا فتویٰ دینا کام نہیں ہے، فیصلہ کرنا کام نہیں ہے، شریعت نے اجازت دی ہے نہیں دی، اسی طریقے سے عوام الناس کے لیے حد قائم کرنا بھی اس سے بڑھ کر جرم ہے اگر وہ حد قائم خود کرتا ہے، واضح بات ہے۔ آئے حدیث کی طرف، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل، حلال نہیں ہے کسی صورت میں، یعنی کیا ہے؟ حرام ہے دم امرئ مسلم، کسی بھی مسلمان کا خون، کیا پینا مراد ہے یا بہانہ مراد ہے؟ کس نے کہا ہے؟ سیاق رسو، کیا خون پینا جائز ہوتا ہے کیا کسی صورت میں؟ نہیں ہوتا نا، کسی صورت میں نہیں جائز۔ تو یہاں پر جو ہے خون بہانے سے مراد کیا ہے؟ قتل کرنا، چاہے قتل کسی صورت کا بھی ہو، اور خون بہانے کی اس لیے بات آئی ہے یا خون کی اس لیے بات آئی ہے کیونکہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو پھانسی دے دیتا ہے یا گلا کو دبا دیتا ہے، خون تو نہیں ضائع ہونا اس کا، خون بہا اس کا، تو کیا پھر یہ جائز ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے حدیث میں سے تو خون کی بات ہے، ہم نے خون تو نکالا نہیں ہے، بس مار دیا، تو حدیث سے یہی مراد ہے کہ قتل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، الا استثناء ہے، جب استثناء نفی کے سیاق میں آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صیغۃ الحصر، بارک اللہ، حصر یعنی صرف اور صرف یہ تین صورتیں ہیں، بإحدى ثلاث تین صورتوں میں سے ایک, یعنی تین ایک ساتھ ہونا لازمی نہیں ہے, بإحدى ثلاث ایک ہی کافی ہے کسی کی کسی کو قتل کرنے کے لیے. نمبر ایک الثیب الزانی, شادی شدہ زانی. شادی شدہ سے مراد جس نے شرعاً شادی کی ہو, یعنی جو غیر شادی شدہ ہے وہ زنا کر لیتا ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے, قتل نہیں کیا جائے گا, واضح ہے. الثیب الزانی پہلے ہے. دوسرا ہے والنفس بالنفس, خون کا بدلہ خون, قتل کا بدلہ قتل, اسے کہتے ہیں القصاص. اور تیسرا ہے التارک لدینہ المفارق للجماعہ, دین کو ترک کرنے والا اور جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والا, یعنی مرتد, نعوذ باللہ من القذلان, مرتد شخص کی سزا بھی موت ہے. روایت کی صحت کے تعلق سے متفق علیہ روایت ہے, صحت میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے. حدیث کے علم کے اعتبار سے, صحت کے اعتبار سے یہ چوٹی یہ حدیث ہے, متفق علیہ حدیث سب سے صحیح احادیث میں اس کا شمار, ان کا شمار ہوتا ہے, ان سے بہتر صحیح میں کوئی اسی حدیث ہوتی نہیں. متفق علیہ کہہ دیا تو صحت کے اعتبار سب سے زیادہ صحیح حدیث ہوتی ہے, معروف ہے یہ. الشیخ العلامہ عبد المحسن العباد البدر حفظہ اللہ اس حدیث کے شرح میں فرماتے ہیں, قوله الثیب الزانی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان الثیب الزانی, الثیب هو المحصن, ثیب کہتے ہیں شادی شدہ کو, حکم ہو الرجم, اور اس کی سزا جو ہے فیصلہ جو ہے جب کوئی شادی شدہ شخص زنا کر لیتا ہے, الرجم یعنی سنگسار کرنا, یعنی پتھر مار مار کے اسے قتل کر دینا. کس نے کہا؟ کما ثبت بھی, کما ثبتت بھی سنت, جیسے کہ سنت میں آیا ہے, السنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. سنہ کہہ کے پھر یہ کیوں فرمایا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ سنت سے مراد صرف حدیث نہیں ہے, سنت سے مراد معنی وسیع ہے, جس مسئلے پر عمل کیا گیا ہے شرعاً اس کو سنت کہتے ہیں, چاہے حدیث ہو چاہے اثر ہو. اگر صحابہ کا اجماع کسی مسئلے پہ ہو جائے, یہ امت کا اجماع کسی مسئلے پہ ہو جائے تو وہ دین ہے کہ نہیں, وہ سنت میں شامل ہے. لیکن حدیث میں صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل وصف ہے, ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں حدیث میں آتی ہیں. لیکن سنت جو مفہوم ہے وہ حدیث زیادہ وسیع ہے, تو اس لیے یہاں پہ فرمایا کما ثبت بہ السنہ, پھر آگے تفصیل فرمائے کہ سنت سے کیا مراد ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی حدیث میں بھی آیا, کچھ حدیث سنت کا ایک بنیادی حصہ ہے. وكما دلت عليه آية الرجم التي نسخت تلاوته وبقي حكمها, اور جیسا کہ قرآن مجید کی آیت بھی دلالت کرتی ہے سنگسار کرنے کی سزا کے تعلق سے, جو جس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے لیکن حکم ابھی باقی موجود ہے. نسخ کی مختلف قسمیں, نسخ سے مراد ایک حکم شرعی کو دوسرے حکم کی وجہ سے ختم کر دینا, جو بعد میں حکم آیا ہے وہ پہلے حکم کو ختم کر دیتے اس کی جگہ لے لیتا ہے, اور اس کی مختلف قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے جس کے شیخ صاحب نے ذکر کیا ہے کہ جو لفظ ہے وہ موجود نہیں ہے, حکم موجود ہے. قرآن مجید میں ایک آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تھا کہ جو بوڑھا اور بوڑھی جب زنا کرے, یعنی شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کرے تو ان کو قتل کر دیا جائے, رجم کی سزا دی جائے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اب قرآن مجید جو آج ہم پڑھ رہے ہیں, یہ آیت موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آیت اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لفظ منسوخ ہو گیا, ختم ہو گیا, لیکن حکم باقی رہا. حکم کیسے باقی رہا؟ آیت میں تو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے وہ آیت تلاوتاً لفظاً منسوخ ہے لیکن حقیقتاً حکماً موجود ہے, واضح ہے. چاہے کوئی شخص یہ نہ کہ قرآن میں تو نہیں ہے, سیدنا عمر خطاب نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ لوگ ہم قرآن میں تو نہیں پاتے, ہم قرآن میں تو نہیں اسے ہم نہیں مانتے. تو قرآن میں بھی موجود ہے لیکن اس کا حکم موجود ہے, لفظ موجود نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل, قول ہمارے سامنے ہے, یہ قول ہے, اور فعل کی دلیل کون جانتا ہے؟ فعل کی دلیل صحیح بخاری میں الغامدیہ اور سیدنا ماعز رضی اللہ عنہما کا قصہ معروف ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً و فعلاً سنسار کی سزا ثابت ہے, اور نص کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کسی اور حدیث میں یا کسی اور نص میں یا کسی اور دلیل میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سزا کو ختم کر دیا ہو, نہیں ملتا نہ کہیں پہ. تو اسے کیا مطلب ہے, زمانہ جیسا بھی ہو, کوئی بھی ہو, وقت کوئی بھی ہو, تا قیامت جگہ کون سی بھی ہو, اللہ تعالیٰ کے احکام میں تبدیل نہیں آتی, زمانے بدلتے رہیں گے. ٹیکنالوجی میں ترقی کرنا یا جو بعض سائنسز میں علوم میں مہارت حاصل کر لینے سے شریعت کے احکام میں تبدیلی نہیں آتی. یہ نہ کہ یار یہ وہ زمانہ تھا, اب کے زمانے میں تو بہت مسئلہ ہو گیا, انسان اپنی آنکھیں جھکا نہیں سکتا, تو گندگی فحاشی عام ہو چکی ہے, گندگی عام ہو چکی ہے, تو اب تو ذرا تھوڑی سی نظر ثانی کرنی چاہیے نا. اب سنسار کرنا, پوری دنیا دیکھتی ہے, پھر یوٹیوب بھی ہے, پھر یہ چینلز بھی ہیں, یہ سب دنیا دیکھے گی تو اسلام سے لوگ متنفر ہوں گے. تو یہ سزائیں اس دور کے لیے مناسب تھی, آج کے دور کے لیے کچھ مناسب لگتی نہیں ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون, یعنی کسی شخص سے اس وقت ایسی بات توقع کی جاتی ہے جب کوئی شخص اپنے دین سے اتنی دور ہو کہ اس کو دین کی بنیاد کی پتہ نہ ہو کیا ہے, ورنہ جس کو تھوڑی سی بھی دین کی روشنی معمولی سی بھی حاصل ہے وہ ایسی بات نہیں کرتا کبھی. آج یہ فحاشی کیوں بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ یہ سزائیں کہاں نظر آتی ہیں. جب ہم نے سزائیں کو پسے پش ڈال دیا ہے اور چھوٹی موٹی سزائیں, بلکہ بعض ملکوں نے سزائیں ختم کر دی ہے, کوئی ایجوکیشن ہے, دوستی ہے, لڑکے لڑکیوں کا آپس میں بڑی دوستیاں ہیں, اور اگر مجال ہے کوئی منع کر سکے, بعض ملکوں میں تو قانون بن چکا ہے کہ باپ بھی منع نہیں کر سکتا. تو جب ہمارے معاشرے ایسے ہو جائیں گے تو اس میں باقی رہے گا کیا, پھر زناکاریں بھی ہوں گی, بدکاریں بھی ہوں گی, فحاشی بھی عام ہوگی, کیونکہ کمزوری ہمارے ایمان میں ہے, ہمارے سسٹم میں ہے. ایمان میں کمزوری پہلے, سسٹم میں بعد میں ہے. جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا, سسٹم مضبوط نہیں ہوگا, پھر یہ سزائیں عام نہیں کریں گے ہم, تو یہ سزائیں کم نہیں ہوں, تو یہ جرم کم نہیں ہوں گے. جرم بڑھتے اسے نظر آتے ہیں کہ سزا دینے والے ادارے کمزور ہو گئے. بعد میں صرف رشوت نہیں کر, رشوت لے کے بعض مسائل یعنی رفع دفع کر دیے جاتے ہیں. اصل جو قانون ہے, جو شرع, جو اللہ تعالیٰ کا قانون, اس کو نفاذ صحیح طریقے سے نہیں کیا جا رہا, غلطی ہے. اور یہ ہمارے لیے الگ سی ایک سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم کون سے کوئی دیندار بننا چاہتے ہیں ٹھیک طریقے سے, کیا خیال ہے؟ ہم ہی تو گزارے کرنا چاہتے ہیں نا, تب گزارا کرو, ایسے گزارا کرو پھر, فحاشی بھی دیکھو, گندگی بھی دیکھو. اور بڑی مشکل سے کوئی شخص اپنی آپ کو, اپنی اولاد کو اس برے زمانے کی برائی سے بچا سکتا ہے. صحیح بات, اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بڑے چیلنجز ہیں آج بچوں کی تعلیم, ہمارے بہت آسان لگتی ہے, میں سمجھتا ہوں بہت مشکل معاملہ ہے بچوں کی تعلیم آج کل. صرف کسی اسکول میں داخل کر دینا کافی نہیں ہے, بچے اسکولوں میں وہ چیز سیکھ رہے ہیں جو کبھی ہم نے دیکھی سوچی نہیں تھی, ایسے الفاظ لے کے جو ہم نے کبھی خشد خوابے میں نہ دیکھے ہوں, نئی نئی چیزیں. صرف ایک بچے کو آپ نے اگر ڈاکٹر انجینئر بنا دیا, دنیا کی کسی تعلیم میں اسے مہارت حاصل ہو گئی ہے, تو یہ کافی نہیں ہے. آپ نے اس کو دیندار تو, دنیا دار تو بنا دیا, کیا اس کو اللہ کا ڈر بھی اس کے دل میں ڈالا ہے؟ تو معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمارے اصلاح سب سے پہلے ہے, اور اپنی اصلاح کے لیے شریعت کی پابندی بہت ضروری ہے. میں پابند رہوں شریعت کا, اور اپنی اولاد کے لیے میں بہترین نمونہ بنوں گا تو وہ بھی پابند رہے گی نا. میں خود نکلنا چاہتا ہوں دائیں بائیں, کہتے نہیں, میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے بچے سدھر جائیں. بچے تو سدھریں گے, آپ کو دیکھ کے سدھرنا چاہتے ہیں نا, اپنی صلاح کریں, آپ سی صحیح راستے پہ آ جائیں, دیکھیں بچے کیوں نہیں آتے, بچے بھی آپ کو فالو کریں گے نا. کیونکہ گھر میں جو آئیڈیل پرسنلٹیز ہوتی ہیں بچوں کے لیے, وہ ماں باپ ہیں. استاد وقتی طور پہ ہے, دوسرے تیسرے پڑوسی, مسجد کا امام دوسرے, سب دوسرے تیسرے لوگ ہیں. سب سے بڑے نمونے جس کو بچہ صبح سے شام تک دیکھتا ہے, اس کے بولنے کا انداز, اس نے ہنسنے کا انداز, اٹھنے کا انداز, بیٹھنے کا انداز, دوسروں سے گفتگو کرنے کا انداز, بڑوں سے, چھوٹوں سے, دشمنوں سے, پیاروں سے, وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ پتہ ہے بڑے خطرناک ایک تربیت ہمارے بچوں کو دیتے ہیں بغیر براہ راست ان کو کہنے کے. وہ ہمارے کردار کو دیکھ کے وہ سیکھ رہے ہیں ہم سے, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کہ ہم کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو. اگر واللہ ہم تھوڑا سا کانشیس ہو جائیں اور ہم تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں کہ اگر ہم یہ اپنے بچوں کو حکم دے کے کہلواتے ایسا کرو تو ہمیں شرم آتی کہ کبھی ایسا نہ کہتے ہم, لیکن اپنے کردار سے اپنے عمل سے ہم وہ تربیت دے رہے ہیں بچوں کو جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کبھی دیں گے. باہر والوں کو ہم اجازت نہیں دیں گے کبھی. تو اس لیے اپنی اصلاح سب سے پہلے, معاشرے کی اصلاح ہماری اصلاح کے پیچھے ہے. آگے نہیں, یاد رکھیں. بعض لوگ کہتے بس یوں ہم اٹھائیں معاشرے یوں پلٹ دیں, الٹا سیدھا کر دیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, واللہ نہیں ہو سکتا. معاشرہ ہم سے بنا ہے. نہیں, ہم نہیں ٹھیک ہوں گے, یہ ٹھیک نہیں ہوں گے, یہ ٹھیک نہیں ہوں گے, حکمران ٹھیک نہیں ہوں گے. حکمران ٹھیک نہیں ہوں گے تو فیصلہ کہاں سے ہوگا ٹھیک طریقے سے؟ کیا خیال ہے؟ تو اصل معاملہ ہمارے اندر ہے. ہم ٹھیک ہوں گے, حکمران ہم میں سے ہوں گے کہ نہیں؟ نہیں. حکمران کیا آپ سمجھتے کوئی کسی کوئی یعنی درخت اگتا ہے پھر اس کے پھل میں سے ہم کو حکمران لے کے آتے ہیں, یا کہیں آسمان سے وہ ٹپکتے ہیں بیچارے, کہاں سے آتے ہیں؟ اسی معاشرے ہمارے ہم میں سے یہ لوگ ہیں. ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ایک وقت آتا ہے, 30 سال کے بعد وہ کسی وزارت پر بیٹھا ہے, ارے تو پھر ہمارے ساتھ بیٹھا کرتا تھا, ہمارے ساتھ پڑھا ہے. استاد نے کبھی سوچ نہیں تھا کہ اس نے منسٹر بننا ہے, اس نے کوئی وزیر اعظم بننا ہے. اگر بچپن سے استاد کو پتا ہوتا کہ اس نے ہمارے ملک کا صدر بننا ہے یا وزیر اعظم بننا ہے تو کیسے اس کی صلاح کرتا؟ کیا خیال ہے؟ یعنی محنت کرتے اس کی تربیت کے لیے کہ نہیں؟ آج رو تو نہ رہا ہوتا نا, مہنگائی ہے, یہ ہے, بے روزگاری ہے. وہ کیوں ہوتے پھر؟ کیونکہ ہمارے اصل خرامے ہمارے اندر ہے. اپنے بچوں کو جیسے ہم پڑھاتے دوسرے بچوں کو نہیں پڑھاتے ویسے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ایسے اچھے لوگ ہیں الحمدللہ, خاص طور ٹیچنگ کے میدان میں میں جانتا ہوں الحمدللہ, جو دوسرے بچوں پر بھی فضیلت دیتے ہیں. دیکھتے ہمارے بچے اگر کمزور ہیں, کسی اور کا بچہ اگر لائق ہے اور یعنی اچھے نمبر وہ لے کے آ سکتا ہے اور معاشرے کی کچھ خدمت بھی کر سکتا ہے تو اس کو مزید محنت کرتے ہیں اس کے ساتھ. اور یہی ہونا چاہیے. اگر میرا بچہ نہیں پڑھنا چاہتا ٹھیک طریقے سے تو میں کسی اور بچے کو نہ پڑھاؤں ٹھیک طریقے سے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ تو اس لیے ہمیں چاہے کہ ہم اپنے اندر اپنی اصلاح کریں. معاشرے کی اصلاح خود بخود ہوگی, معاشرے کی اصلاح ہوگی, حکمران اس معاشرے میں سے آئے گا. جو معاشرہ اچھا ہوگا حکمران ان میں سے سب سے اچھے ہوں گے, معاشرہ برا تو حکمران سب سے برا ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھا آگے چلتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں قوله والنفس بالنفس, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ وسلم کا فرمان, والنفس بالنفس اي القتل قصاصا, قصاص کا قتل یعنی جان کے بدلے جان لینا. اس کے دلیل کما قال اللہ عز وجل, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم القصاص, تم پر قصاص لکھ دیا گیا. تو قصاص فی القتل, قتل میں برابر قصاص کو لکھ دیا گیا ہے. الآیہ آیت کے آخر تک, وقال, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں, ولکم فی القصاص حیاء, اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. اچھا, کتب کون سا فعل ہے؟ دائیں ہاتھ کھڑا کر کے کون بتائے گا؟ کتب فعل ماضی ہے, مجہول یا معلوم ہے؟ کتب
مجہول ہے.
مجہول ہے, پکی بات ہے. کیوں مجہول ہے؟ اصل ہے کتب. اچھا, کتب ہے نا اصل میں, کتب اس کے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے اور آخری سے پہلے کے نیچے کتب زیر ہے. جب فعل ماضی اس طریقے سے آپ کے سامنے آئے کہ پہلے حرف کے اوپر ضمہ ہو, پیش ہو, اور آخری سے پہلے حرف کے نیچے زیر و کسرہ ہو, اسے کہتے ہیں مبنی المجہول ماضی. ٹھیک ہے, اچھا. اور اس ان آیات کریمہ سے واضح ثبوت ملتا ہے کہ موت قاتل کی سزا کیا ہے؟ یرحمک اللہ, قاتل کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے, موت کرنا ہے. وہ یہ عین انصاف ہے. کس کا فیصلہ ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس نے ہمیں جان دی ہے. اب جان لینا اسی کا کام ہے کہ نہیں؟ اسی کی طرف سپرد ہے کہ نہیں؟ اب اس کی اجازت سے قاتل کو قتل کیا جاتا ہے. اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو, اگر قاتل کو قتل کرنے کی دلیل نہ ہوتی تو پھر قاتل کی سزا قتل کبھی ہو نہ سکتی. اپنے عقل سے, اپنے منطق سے, اپنی مرضی سے کوئی کسی کے لیے اجازت نہیں کہ کوئی بھی شرعی حکم نافذ کرے بغیر ثبوت کے, بغیر دلیل کے. دلیل مل گئی نا, ابھی اب یہ حکم شرعی ہو گیا ہے, اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے. وقوله اور تیسری نمبر التارك لدينه المفارق للجماعة دین کو ترک کرنے والا اور جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والا والمراد به المرتد عن الاسلام اسلام سے مرتد ہونے والا لقوله صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بات کا ثبوت ہے من بدل دینه فاقتلوه جس نے اپنے دین کو تبدیل کیا پس اسے قتل کر دو رواہ البخاری اسے بخاری نے روایت کی حدیث نمبر 3017 واضح حدیث ہے من بدل دینه فاقتلوه جو اپنے دین کو بدل لے اس کو قتل کر دو واضح حدیث کے الفاظ ہیں اور عجب بات ہے بعض ایسے لوگ آج موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مرتد کی سزا موت نہیں ہے کیونکہ اس میں اختلاف ہے اور اختلاف میں ائمہ میں اختلاف ہوا ہے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ قتل کرو بعض نے کہا قتل نہ کرو تو اس لیے قتل نہ کرو بڑی خطرناک اور خوفناک باتیں ہیں واضح حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے اب علماء کہاں سے بیچ میں آ گئے حدیث نہ ہوتے نص نہ ہوتے تو اجتہاد ممکن ہے پھر اجتہادی غلطی بھی ہو سکتی ہے پھر تو ہم کہہ سکتے تھے واضح نص نہیں ہے اور علماء نے اجتہاد کیا فتویٰ دیا ہے اب علماء کے فتوے کے اختلاف کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ قول جن کے نزدیک راجح ہے تو وہ جانے ٹھیک ہے قتل نہ کرو لیکن اس سے واضح نص واضح دلیل کی ہو سکتی من بدل دینہ صیغۃ العموم ہے کہ نہیں شرطیہ ہے من شرط ہے جو بھی دین کو بدلے شرط ہے اسے قتل کرو اور اس میں شرط جو ہے صیغۃ العموم میں سے یعنی کوئی بھی ہو چھوٹا ہو بڑا ہو عالم ہو جاہل ہو چھوٹے سے مراد یعنی اگر بالغ ہو اور عاقل ہو ٹھیک ہے نا مرد ہو عورت ہو عالم ہو جاہل ہو کوئی بھی ہو جو اپنے دین کو بدل لیتا ہے اسے قتل کرو لیکن بعض لوگوں کے نزدیک کیونکہ ان کی دعوت عام ہے اور پوری دنیا ان کی دعوت ہے کافروں پر کافی محنت کر رہے ہیں تو جب ایسی حدیث آتی ہے یا کوئی ایسے سوال کرتا ہے کافروں میں سے اگر ہم اسلام قبول کر لیں پھر واپس لوٹنا چاہیں ہم نے سنا سزا موت ہے اس کے لیے کتنی سزا موت نہیں ہے اختلاف ہے علماء کا تو اور جو صحیح قول ہے جو متعین سزا ہے وہ موت نہیں ہے یار بس اسلام قبول کرو پھر چھوڑو تمہاری مرضی بس ایک دفعہ داخل ہو جاؤ کسی نہ کسی طریقے سے یہ کون سی دعوت ہے بھائی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہیں دی کافروں کو یہ جو دعوت پھیلی ہے یہ نور جو مدینہ طیبہ سے نکلا ہے پوری دنیا تک جا کے پھیلا ہے کافر نہیں سنتے تھے احادیث قرآن کی آیت نہیں سنتے تھے کیا ان میں کوئی رد و بدل ہوا تھا کبھی کیا کبھی کسی صحابی نے کسی آیت کو چھپایا کسی حدیث کو چھپایا صرف اسلام قبول کرو بعد میں دیکھی جائے گی داخل تو ہو جاؤ ایک مرتبہ یہ واضح الفاظ ہوتے ہیں یہ ہمارا دین ہے کلمہ پڑھ لیا باہر نہیں جا سکتے اب سمجھ لو سوچ لو یہ فطرت کا دین ہے اسے دل سے قبول کیا جاتا ہے آنکھوں سے نہیں کانوں سے نہیں زبان سے نہیں اسے دل سے قبول کیا جاتا ہے فطرت سے قبول کیا جاتا ہے جو وقتی طور پہ میں تھوڑا ٹیسٹ کر لوں میں نے ہندوازم بھی ٹیسٹ کی ہے مزہ نہیں آیا اور جوڈیزم بھی ٹیسٹ کی ادھر بھی مزہ نہیں آیا پھر کرسچینٹی بھی مزہ نہیں آیا چلو اسلام بھی دیکھ لیتے ہیں کیا کھلونا ہے نعوذ باللہ کیا کھانے کی چیزیں ٹیسٹ کرتے رہو گے جو مزے میں آئے تو لے لو گے یہ کون سی دعوت ہے کون سا دین مجھے بتایا ذرا اللہ کے لیے واضح شریعت ہے اور واللہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہے یہ دین نصوص بالکل روشن ہے کوئی چھپی ڈھکی چیز نہیں ہے اور لوگوں کو دعوت دینے تو حق دعوت دینا اور بعض لوگوں کا نظریہ عجیب سا ہے کہ حدیث کو بیان کرنے سے پہلے حدیث کو دیکھو اور یہ تصور کرو کہ تم غیر مسلم ہو اور پھر دیکھو اس حدیث کو کہ آپ پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے اگر تو اچھا اثر ہے تو اس کو بیان کرو غیر مسلموں کے سامنے اگر اثر اچھا نہیں ہوتا تو اس کو منع بیان کرو غیر مسلموں کے سامنے کیونکہ متنفر ہوں گے دین سے دور ہوں گے جس دعوت میں یہ خرابیاں موجود ہوں کیا یہ دعوت اس لائق ہے کہ پھیلائی جائے دنیا میں اللہ کے لیے مجھے بتائیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی جیلسی ہے یا کوئی آپس میں کوئی مسئلہ ہے اس لیے ڈاکٹر صاحب ہمیشہ پکڑتے رہتے ہیں مخالفت کرتے رہتے ہیں میرے بھائی اللہ کے لیے اللہ کا دین ہے یہ میری پراپرٹی نہیں آپ کی پراپرٹی بھی نہیں ہے یہ ان کی پراپرٹی بھی نہیں ہے جو یہ غلطیں بڑی بڑی کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو حق ہے صراط مستقیم ہے وہ واضح اس پہ چلنا ہے جو باطل ہے صراط سقیم ہے اسے ہٹنے اسے چھوڑ دینا ہے. واضح ہے کہ نہیں؟ آپ دونوں کو مکس کر کے چلنا چاہتے ہو کیسے ممکن ہے بھائی؟ جو اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو تو روشنی میں داخل ہو جائے. روشنی اندھیرا جمع ہو سکتی ہیں؟ مجھے یہ دونوں جمع کر کے دکھائیں پھر آپ کی بات درست ماننے کے لیے تیار ہے. سچ اور جھوٹ کبھی سچ نہیں ہو سکتے, جھوٹ ہوگا کہ نہیں؟ جب یہ نہیں مل سکتے تو آپ کیسے ملا سکتے ہیں اس کو؟ اور یہ کہتے ہیں ہم خاموشی اختیار کریں. اور واللہ بہت بڑی ناانصافی ہو رہی ہے. اس لیے میری گزارش ہے تعصب کو چھوڑے کہ میں کیا کہتا ہوں اور وہ کیا کہتے ہیں, چھوڑے تعصب کو اللہ کے لیے, حق کو دیکھے کہاں پہ ہے. ہم اس حق کے جواب دے ہیں, واللہ حق سامنے ہے اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہے. غلط غلط نہیں کہا ہے جانتے ہوئے بھی. ہاں نہیں جانتے تو الگ بات ہے نا, جب نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں کہتے تھے, اب جان لیا ہے تو اب کیوں ہمیں کہا جائے دین خاموشی اختیار کرو؟ یار وہ دین کا کام تو ہو رہا ہے نا, کیسے خاموشی اختیار کریں؟ اگر دین میرے ہوتا یا ان کا ہوتا تو کمپرومائز ہو جاتا نا. چلو یار میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا دین ہے, کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی مرضی کرے اللہ تعالیٰ کے دین میں, خاص طور پہ دعوت کے کاموں میں اور غیر مسلم کو دعوت دینے میں. آپ ہزاروں کو اسلام درس میں داخل تو کر دیتے ہو اور کتنے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کر دیتے ہو, اور کتنی ایسے لوگوں کو ایسے اسلام میں داخل کرتے ہو جب وہ نکلنا چاہے تو ان کی مرضی ہو جائے, سزا موت تو نہیں ہے نا, کون روکے گا بھائی؟ وہ پھر یہ کون سا دین ہے مجھے بتائے؟ کبھی اللہ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے, کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے پر کوئی جنت میں جا سکتا ہے, کبھی مرتد کی سزا موت نہیں ہے. یہ کون سی دعوت ہے میرے بھائی؟ اللہ کے لیے مجھے بتائے. علماء فرماتے ہیں جو یہ تصور کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے دار اسلام سے خارج ہے. تصور عقیدہ رکھنا صرف زبان سے نہیں بولا, عقیدے میں اس کے دل میں ہے اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے. بس جو زبان سے بار بار کہتا اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے بلکہ ہزار چیز پر بھی قادر نہیں ہے, پھر وہ کہتے یار خاموشی اختیار کرو. عجب بات ہے واللہ, عجب بات ہے واللہ. کہے دوسرے علماء بھی وہ کیوں نہیں بولتے؟ یار ان سے پوچھے نہیں بولتے, مجھے کیوں پوچھے, مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ جو نہیں بولتے غلط کو غلط, میرا قصور ہے مجھے کہتے ہیں آپ لوگ, ان سے پوچھے یہ شخص ایسا کہتے اس سے تعاون کرنے کا کیا حکم ہے شرعاً, بتائیں قرآن سنت کی روشنی میں, ان سے پوچھے. غلط کو غلط نہ کہیں کیونکہ دوسرے غلط نہیں کہتے. عجب بات ہے, ابھی پتہ نہیں یہ نیا ایک قاعدہ اور قانون کہاں سے آ گیا پتہ نہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. بھائی میں اپنے بات کا ذمہ دار ہوں, میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے, آپ نے اپنے رب کو جواب دینا ہے. جو غلط ہے وہ واضح غلط ہے, تہمت لگائی ہے مجھے پکڑو, جھوٹ باندھا ہے مجھے پکڑو. کیونکہ ایک شخص نے کہا کہ میرے جھوٹ, اس نے بڑا آرٹیکل لکھا ہے کہ ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش کے جھوٹ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر تہمتیں لگائی ہیں. کیا جواب دیتا بچوں نے ساری باتیں؟ میں نے جواب نہیں دیا. کسی اور بھائی نے اللہ کو جزائے خیر پتہ نہیں کہاں سے اس نے جواب دیا, بڑا منہ توڑ جواب دیا, اللہ اس کو جزائے خیر دے. اس نے ایک ایک بات کو لیا ہے اور یہ کہا کہاں پر تہمت لگائی گئی میرے اوپر, کہاں پر جھوٹ کی بات ہوئی, کہاں پر جو میں نے کہا وہ سچ ہے اور کس طریقے سے سچ ہے. اس کے بعد کسی نے کوئی بات نہیں کی. سبحان اللہ. بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ جو جذبات میں جوش میں آ جاتے ہیں ان کو پھر بیچاروں کو حق اور باطل میں جو فرقان نظر نہیں آتا. وہ کہتے یار اتنی بڑی دعوت ہے, اتنی بڑے لوگ ہیں, اتنی بڑے علماء ساتھ ہیں, ایک شخص آ کے کہتے یہ غلط ہے اس کو مان لیں ہم. حق کا معیار کثرت کبھی نہیں ہے. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جماعت کون ہے؟ ایک شخص ہے اگر وہ حق پہ ہو. جماعت یہ نہیں کہ کثرت کی تعداد ہے, کس نے کہا الجماع؟ ایک شخص بھی ہوتے ہیں جب وہ اکیلا حق پہ اور باقی حق پہ نہ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں اکیلا جماعت ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کثرت کی تعداد کو مت دیکھے اللہ کے لیے, آپ یہ دیکھیں کہ حق کس کے پاس ہے, کس کے ساتھ. تو علماء سے جا کے پوچھے, غلط کو غلط تو کہیں نا کم سے کم, اس لیے تاکہ یہ غلطی مزید آگے نہ بڑھے اور پھر ڈاکٹر صاحب کی پکڑ بھی نہ ہو اور ان کی پکڑ نہ ہو جو خاموشی اختیار کر رہے ہیں, اور ان کی بھی پکڑ ہو جو ان کا دفاع کر رہے ہیں لا علمی میں جہالت میں. اللہ اعلم. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں نمبر چار, ذکر الحافظ ابن رجب رحمہ اللہ. شیخ عبد المحسن فرماتے ہیں حافظ ابن رجب نے ذکر کیا قتل جماعت غیر من ذکر فی الحدیث, کہ جماعت کو بعض لوگوں کو قتل کرنا ان کے علاوہ جن کے ذکر حدیث میں ہوا ہے. حدیث میں تین ہے نا. اچھا, کہ ان کے علاوہ کسی اور کا بھی ذکر ہوا ہے کسی حدیث میں یا کسی اور کے لیے بھی جائز ہے کسی کو قتل کرنا؟ ان تین کے علاوہ کوئی اور سزائے موت کسی کو دینا جائز ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. وہم اور یہ لوگ ہیں. القتل فی اللواط, لواط اگر مرد مرد سے زنا کرتا ہے اسے لواط کہتے ہیں, نعوذ باللہ من القدران. اور لواط پر جو ہے جو ایسا عمل کرتا ہے اس کی سزا موت ہے. اور دوسرا ہے من اتا ذات محرم, جو زنا کرتا ہے اپنے محارم میں سے کسی سے, نعوذ باللہ ماں سے, بہن سے, بیٹی سے, ٹھیک ہے, جو بھی اس کے محارم ہیں جن پر وہ حرام ہے, اگر اس سے زنا کرتا ہے تو اس کی سزا بھی موت ہے. اور اس میں حدیث بھی, لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس وعنہما کے معروف قول ہے من اتى بمحرم فاقتلوه, جو ذا محرم سے زنا کے اسے قتل کر دو. مصنف ابن شیبہ میں اور اس پر عمل رہا ہے, سلف کا اس پر عمل رہا ہے. لواط کے بارے میں حدیث ہے, بالکل وہ تو میں بتا دیا حدیث. اس کی حدیث جو واضح نہیں ہے اس لیے میں نے اثر لے کے آیا ہوں. فقتل الفاعل والمقتول, واضح حدیث, اس کو معروف حدیث ہے. اس میں جو حدیث ہے نا وہ باپ کی جو یعنی جو سوتیلی ماں ہے اس تعلق سے, تو بعض لوگوں نے کہا اختلاف کر کے سکی ماں کی بات تو نہیں ہو رہا نا, سوتیلی ماں کی بات ہو رہی, تو اس لیے میں صحابہ کرم کا عمل, سلف کا عمل اس پہ اجماع ہے کہ اس لیے انہوں نے اس حدیث میں سے بھی یہی مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر جو سوتیلی ماں ہے سگی ماں اس میں باب اولا شامل ہے, اور بہنیں بھی شامل ہیں, اور ذات محرم سارے شامل ہیں. تیسرا جو ہے شسا فرماتے والساحر, اور جادوگر, چونکہ جادوگر کافر ہے اور کافر کی سزا موت ہے تو یہ بھی اس میں شامل ہے. چوتھے نمبر وہ موقع علی بہیمت, نعوذ باللہ, جو کسی جانور سے بدفعلی کرتا ہے, یعنی بعض انسان اتنا گر جاتے ہیں کہ جانور تک بھی ان کی یہ بدفعلی جو ہے چلی جاتی ہے, نعوذ باللہ, اور اس کی سزا بھی موت ہے. اور حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وجد تم وقع على بہیمۃ فاقتلوه واقتلوا البہیمہ. ابو داؤد الترمذی کی روایت ہے, تم اسے اگر کوئی شخص جس کو دیکھے جس نے کسی جانور سے بدفعلی کی ہے تو اس شخص کو بھی قتل کر دو اور اس جانور کو بھی قتل کر دو. من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة, رواه ابو داود الترمذي وصححه الالباني. پانچواں نمبر پہ ومن ترك الصلاة, نماز کو ترک کرنے والا جو تارک الصلاة ہے, نعوذ باللہ, دار السلام سے خارج ہے, اور اس کی سزا بھی یہی ہے. پانچویں نمبر پہ, چھٹے نمبر پہ وشارب الخمر فی المرۃ الرابعہ, شراب پینے والا چوتھی مرتبہ جو شراب پیتا ہے اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے. ساتویں نمبر پہ والسارق فی المرۃ الخامسہ, جو چوری کرتے پانچویں مرتبہ اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے. اور یہ حد نہیں تعذیرا, کیونکہ یہ جو باتیں ہیں منسوخ ہو چکی ہیں. علماء فرماتے ہیں جن روایات میں آیا ہے منسوخ ہیں اور بعض ضعیف روایات ہیں, لیکن جو نسخ ہے وہ حکم کو, وجوب کو تو قتل کر دیتا ہے, جواز کو قتل, وہ حکم کی وجوب کو تو ختم کر دیتا ہے لیکن جائز ہونے کو ختم نہیں کرتا. یعنی حکمران وقت کے لیے اگر مصلحت اس میں دیکھتا ہے, جو بار بار چوری کرتا ہے, ہاتھ بھی کاٹ دیے, پاؤں بھی کاٹ دیے, پھر بھی چوری کرتا ہے, نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے, چوری کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا, دوسرے سے بھی کر سکتا, نہیں, دوسرا تو دوسرا ہوگا نا, ہاں, خود کر سکتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اپنے منہ سے کوئی چیز چرا کے کر سکتا ہے. آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے بھائی, آج تو بینکوں کی اتنی چوری ہو جاتی ہے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے, نہیں, ہیکرز نہیں ہوتے, اس کے لیے کیا ضرورت ہے, اس نے بٹن کلک کرنا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے, نعوذ باللہ. برہا جو کسی بھی طریقے سے, تو حد نہیں, حد جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے کہ جو شراب پیے چار مرتبہ سے زیادہ اسے قتل کر دو, نہیں, کیونکہ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کو سیدنا عبداللہ بن حمر رضی اللہ عنہ 50 مرتبہ حد قائم کی, کس چیز کی, شراب پینے کی, تو یہ منسوخ ہو چکا ہے. اور اس حدیث سے بھی جن میں تین چیزوں کا ذکر ہے منسوخ ہو چکا ہے. لیکن حاکم وقت اگر دیکھتا ہے کہ کوئی شراب اتنی بار بار کر رہا ہے, پھر اس کو میں عام بھی اس کو کر رہا ہے, اگر وہ تعذیرن تعذیر اور حد اور حد حد مقرر شرعی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, کسی سزا یعنی کوئی کسی جرم کی سزا میں جو مقرر حد ہے وہ شرعی حد, اسے حد کہتے ہیں. اور تعذیر جو مقرر نہیں ہے, حاکم وقت مقرر کرتے کہ کتنی ہونی چاہیے, اور موت تک بھی جا سکتی ہے, یہ تعذیر جو ہے قتل تک بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, آٹھویں نمبر پہ وقتل وقتل الاخر من خلیفتین المبايع لهما, اور دو خلیفے اگر آ جائیں ایک وقت میں, پہلے بیعت ہو چکی, دوسرا کہتے میرے بیعت بھی کرو تو دوسرے کو قتل کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو دوسرے کو قتل کرو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے, لیکن وہی بات ہے, قتل کون کرے گا؟ ٹھیک ہے نا. نویں نمبر پہ ومن شہر السلاح, اور جس نے مسلمانوں پر ہتھیار اٹھایا, یہ مفسد ہے, اور فساد کرنے والے کی سزا بھی موت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, بلکہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ اسے قتل کر دیا جاتا ہے. دسویں نمبر پہ والجاسوس, والجاسوس المسلم اذا تجسس الكفر على المسلمين, اور مسلمان جاسوس جب وہ جاسوسی کرتا ہے کافروں کے لیے مسلمانوں پر, جیسے شخص کی بھی سزا موت ہے لیکن جاسوس کافر ہوتا ہے, کیا خیال ہے؟ اب سزا موت ہے نا جاسوس کی, کفرن یعنی ردتن یا حدن, حد ردت نہیں ہے. اچھا
لیکن تفصیل,
ہاں
لیکن تفصیل ہے,
جاسوس پر اتفاق کا کافر نہیں ہے, سمجھے, جاسوس کا, ہاں الولاء والبراء کے بعد کی تفصیل ہے, اگر انہوں نے دین کے لیے ان کے دین سے محبت کرنے کی جاسوسی کی تو کافر ہے. میں بات محبت کی نہیں کر رہا, بات جاسوسی کی کر رہا ہوں. تو جو جاسوس ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا, الا یہ کہ وہ ان سے محبت کرتا ہو کافروں سے اور دین محبت کرتا ہو. اس تفصیل کی دلیل کیا ہے کہ دینی محبت ہے نہیں ہے, یہ جاسوس ہے اسے قتل تو کرو کہیں گے کہ کافر نہیں ہے. ہاں بارک اللہ, سیدنا حاطب بن ابی بلتر رضی اللہ عنہ کی مشہور معروف حدیث متفق علیہ سے بخاری مسلم میں, سورۃ الممتحنہ کی جو آیات ہیں وہ اسی قصے پر نازل ہوئیں. فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کرنے کو چھپایا, رازداری میں حملہ کرنا چاہتے تھے. سیدنا حاطب ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے رازداری میں خط لکھا مشرکین مکہ کے نام, ان کو آگاہ کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہلے پہنچا دی. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی سیدنا مقداد کو بھیجتے ہیں, یہ حکم دے کے کہ فلانی جگہ پر فلانے وقت میں ایک عورت ہوگی, اس کے پاس خط ہے, وہ خط لے کے آنا ہے. اور واقعی جب یہ دونوں جاتے ہیں اسی جگہ پر اسی وقت میں عورت کو پاتے ہیں جو مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کر رہی تھی, اور اسے کہتے ہیں خط کا, پہلے انکار کرتی ہے, پھر تلاشی برہنہ کر کے تلاشی لینے کی دھمکی دیتے ہیں, پھر وہ مان جاتی ہے, پھر اپنے بالوں سے وہ خط کو نکال دیتے ہیں جہاں پہ چھپایا ہوا تھا. وہ خط لے کے دونوں صحابی آتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خط کو دیکھتے ہیں, سیدنا حاطب کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے حاطب تو نے ایسا کیوں کیا؟ اگر کفر ہوتا کافروں کے ساتھ مدد کرنا, مدد کی چیز بھی کی جا رہی ہے, یہ کوئی بزنس نہیں ہو رہا, مدد کی جا رہی ہے مقاتلے میں, جنگ میں, یعنی آگاہ ہو جاؤ, تیار ہو جاؤ, مسلمان حملہ ور ہونا چاہتے ہیں تو قتل ہو سکتا ہے مسلمانوں کو, کیوں ہو سکتا تھا؟ کیا خیال ہے؟ جب اچانک حملہ ہوتا اور کوئی قتل بھی ہو جاتا, شہید بھی ہو جاتا تو الگ بات ہے, لیکن ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے, تیار ہو جاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حملہ ور ہونا چاہتے ہیں, تو زیادہ خطرناک معاملہ ہے کہ نہیں؟ ان کو آگاہ کرنے سے کیا مراد ہے, مسلمان قتل ہوگا کہ نہیں ہوگا, واضح بات ہے کہ نہیں؟ اگر کافروں کی مدد جاسوسی مسلمانوں کے خلاف کفر ہوتا مطلقاً, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوال نہ کرتی اے حاطب تو نے ایسا کیوں کیا, پہلے. دوسری بات یہ بھی قاعدہ یاد رکھیں, اگر کسی مسئلے میں ایمان اور کفر دونوں کا اندیشہ ہو تو پھر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا. یقیناً کفر ہے تو کفر ہے, اگر شک ہے تو کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا. تیسری بات, جب کسی مسئلے میں شک ہو ایمان یا کفر کا تو استفسال لازمی ہے. پانچویں چوتھے نمبر پہ, استفسال میں اگر وہ جھوٹ بھی بول دیتا ہے کہ میں دین سے محبت نہیں ہے, کیونکہ سر حاتم نے کیا عرض کی تھی, کیا بتایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم میں اپنی یہ دین میں کوئی شک نہیں ہے, اور نہ میں نے ردت کا راستہ اختیار کیا, مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہی نصرت عطا فرمائے گا, آپ ہی کامیاب ہوں گے, لیکن میرے رشتہ دار میرے بچے مکہ میں تھے اور یہ کافر آئے دن ظلم ستم کرتے رہتے تھے, تو میں ان پر احسان کرنا چاہتا تھا تاکہ میرے رشتہ دار میرے پیارے وہاں پہ ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں. تو یہ تجسس, یہ محبت, یہ ان کی مدد کافروں کے ساتھ کس لیے تھی؟ دین کے لیے, دنیا کے لیے, دنیا کے لیے, دین کے لیے. کس نے کہا نہیں ہے, خود بتا رہے ہیں مجھے دین پر کوئی شک نہیں ہے, مجھے یقین اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرنا, آپ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن میں اپنی اس دنیا کو بچانا چاہتا ہوں, اپنے پیاروں کو کے شر سے محفوظ کرنا چاہتا ہوں. تفصیل ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تفصیل کو مانا کہ نہیں مانا؟ تو کیا قاعدہ ملتا ہے کہ ہمیں ماننا چاہیے کہ نہیں؟ کہتے نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صدقکم حاطب, حاطب نے سچ بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وحی نازل ہوتی تھی, ہم پر کہاں وحی نازل ہوتی ہے؟ ہمیں کہاں سے پتا چلے گا کہ واقعی سچا ہے جھوٹا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے ہمیں کیا پتا. صدقکم حاطب الگ معاملہ ہے, اس کا تعلق سیدنا حاطب کی تکفیر پہ نہیں ہے. تکفیر تو پہلے اس سوال سے ختم ہو گئی کہ حاطب تو نے ایسا کیوں کیا, کفر معاملہ ختم ہو گیا نا. اب سچ یا جھوٹ یہ الگ بات ہے, یہ دوسری بات ہے. اب حاطب نے سچ بولا, کوئی شک نہیں کہ کہاں کیسے پتا چلا, وہ ہے کس لیے پتا چلا, لیکن یہ جو بات ہے اس کا اس قصے سے تعلق نہیں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی غیب سے ہمیں خبر دیتے ہیں کیا وہ ہمارے لیے بھی ہوتی ہے؟ ایک مثال, اللہ کے رسول, پہلے آپ سے سوال ہے, اگر نماز سے ہم سو جاتے ہیں, ہو جاتا کہ نہیں بعض اوقات الارم لگاتے ہیں نہیں بجتے, بیٹری ختم ہو جاتی ہے, جب ہم اٹھ جاتے ہیں نماز قضا پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ اسی جگہ پر پڑھتے ہیں یا جگہ کی اور جگہ پہ جا کے پڑھتے ہیں؟ جی اسی جگہ پہ. کوئی ایسا شخص ہے جو اس جگہ پہ نہیں پڑھتا, کسی اور جگہ پہ جان بوجھ کے پڑھتا ہو تو یہ جگہ ٹھیک نہیں, درست نہیں ہے. ایک منٹ, بعد میں آ رہا ہوں میں. کوئی ایسا کرتا ہے پہلے بتاؤ تو اسی کو, کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ نہیں, ہم میں سے کوئی کرتا ہے؟ جہاں پر ہم سے نماز چھوٹ گئی, قضا ہم نے پڑھنی ہے اب اس جگہ کو چھوڑ کے کیونکہ یہ جگہ منحوس ہو گئی ہے, کسی اور جگہ پہ جا کے نماز پڑھیں, کوئی کرتا ہے؟ ہم نہیں کرتے, اور صحیح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ایسا؟ حدیث میں تو آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سیدنا بلال کو حکم دیتے ہیں, سفر میں تھے, کہ ہمیں نماز کے لیے جگانا. سو گئے سب, اللہ کی حکمت ہے, سے بخاری کی روایت ہے, سارے سو گئے. سورج کی دھوپ کی کرنوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی, وقت باقی رہا فجر کی نماز کا, باقی نہیں رہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ آتی ہے, بلال کو جا کے اٹھا, بلال یہ کیا ہو گیا؟ سید بلال عرض کرتے ہیں, جس چیز نے آپ کو لیے تھے مجھے بھی چیزیں لی, یعنی آپ بھی سو رہے میں بھی سو رہا تھا, نیند نے ہم دونوں کو, نیند کی وجہ سے ہم دونوں کی نماز رہ گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس وادی میں شیطان ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز چھوٹ گئی, اب اس وادی کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر منتقل ہوئے, پھر وہاں پہ جا کے نماز پڑھیں. واضح ہے؟ ہم کیوں ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہم کرتے ہیں, یہ چلو ہمارے لیے ہے کہ جہاں پر ہماری نماز چلی گئی ہے کیونکہ وہاں پر شیطان تھا, جس وجہ سے میں نے نماز نہیں پڑھی, اب بھائی یہ جگہ, اس جگہ قضا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. کوئی کہتا ہے؟ اگر کوئی کہے تو یہ حدیث بنتی ہے دلیل اس کی؟ حدیث واضح ہے بھائی, حدیث صحیح حدیث ہے. یہ خاص ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وحی کے ذریعے خبر ملی نا کہ ہم پر بھی وحی نازل ہوتی ہے. اچھا, کہ ضروری ہے کہ جہاں پر بھی ایسا معاملہ وہاں پہ شیطان ہو ضروری ہے, اور ضروری ہے کہ شیطان کی وجہ سے ہم جگہ کو چھوڑ دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہیں, مبارک شخصیت ہیں, عظیم شخصیت ہیں, انہوں نے حکم دیا صحابہ کرام کو جگہ کو چھوڑ کے اور جگہ نماز پڑھتے ہیں, حکم ہمارے لیے نہیں ہے. تو یہ وحی کا جو معاملہ ہے اس سے تعلق نہیں رکھتا کہ صدقکم حاطب, بات ختم ہو گئی ہے. اب سچ ہے یا نہیں الگ بات ہے. اچھا, کہتے نہیں. سید عمر نے عرض کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت ہے میں سر قلم کروں حاطب کا, تو اسے ثبوت ملتا ہے سر تو قلم کافر کا کیا جاتا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عمر کو منع نہیں کیا, بلکہ جواب میں کیا فرمایا, اے عمر تو کیا جانے اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے دلوں کو کھول کے جھانک کر دیکھا اور یہ فرمایا ہو اعملوا ما شوف، فإني قد غفرت لكم، جو کچھ کرنے کو میں تمہیں معاف کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن عمر کو منع تو نہیں کیا کہ قتل نہ کرو، تو اس مراد کیا ہے کہ کافر ہے، نعوذ باللہ. سید حاطب سے کفر نہیں ہوا، وہ تو اللہ تعالیٰ خود یعنی 10 دلائل سے زیادہ ہیں کہ سید حاطب سے کفر نہیں ہوا. ثبوت پہلا قرآن مجید کی آیت سورۃ المطہر کی پہلی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوکم اولیاء. سبحان اللہ، مراد کون ہے؟ سید حاطب اور ان جیسے لوگ ہیں کہ نہیں؟ یا الذین کفروا یا الذین آمنوا کہا. جب آمنوا اللہ خود فرما رہے ہیں اس کے بعد کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے، آیت بعد نازل ہوئی نا، یہ پہلے نازل ہوئی، اس قصے کے بعد نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ خود آگاہ کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اے حاطب اور تیرے جیسے دوسرے لوگ جو ہیں، تا قیامت معاملہ رہے گا. نہیں، سب سے پہلے خطاب کس کے لیے؟ سیدنا حاطب کے لیے کہ نہیں؟ کوئی فرق ہے یا الذین آمنوا یا الذین کفروا میں فرق ہے کہ نہیں؟ یار بتاؤ، مجھے سمجھاؤ نا، فرق ہے یا دونوں ایک ہیں؟ سبحان اللہ، یعنی ایمان تو کفر، کفر تو ایمان نہیں. تو جب اللہ نے خود فرمایا یا الذین آمنوا، تم کیوں کہتے ہو یا الذین کفروا؟ کیا خیال ہے؟ اور اسے اور بھی 10 شواہد ملتے ہیں کہ سیدنا حاطب سے کفر ہرگز نہیں ہوا. اچھا، تو سیدنا عمر کو کیوں نے منع فرمایا؟ یہ شاہد ہے کہ سیدنا حاطب سے جاسوسی ہوئی ہے اور جاسوس کی سزا موت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو منع نہیں کیا قتل سے. یعنی کیا کہ غلط کہہ رہے ہیں؟ قتل کی سزا کیوں سنا رہے ہیں آپ؟ تو جاسوس کی سزا موت اس حدیث میں شاہد ملتا ہے ہمیں. اچھا، سزا موت کیوں نہیں سنائی گئی؟ اب جاسوس کی سزا موت ہے اس لیے بدر صحابی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ جو حسنہ ہے اس کی وجہ سے اب یہ سزا ختم کر دی گئی ہے. اگر کفر ہوتا تو جنگ بدر بھی کام نہ آتی. واضح ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو شرک کرے اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا عمل بھی اکارت کر دوں. شرک کے سامنے نبی کی نبوت باقی نہیں رہ سکتی، تو جنگ بدر کیا چیز ہے؟ مجھے بتائیں ذرا، کیا خیال ہے؟ تو اس حدیث میں علماء فرماتے کہ جاسوس کی سزا موت کی دلیل ہمیں ملتی ہے، اور جا کے دیکھ لیں حدیث کی کتابوں میں. یہ حدیث کس باب کے اندر ہے؟ جاسوس کی. سبحان اللہ، جہاں پہ جاسوس کا ذکر ہے، علماء سلف نے جن اس حدیث کو روایت کیا ہے جاسوس کے باب اس حدیث کو لے کے آتے، اگرچہ اس حدیث میں کہیں پر بھی جاسوس کا لفظ ہے. اسے کہتے ہیں علم اور سمجھ شریعت کی. سبحان اللہ، اسے ہم کہتے ہیں کہ منہج السلف کو اپناؤ. واللہ یہی ایک خیر کا راستہ ہے اور یہی نجات کا ذریعہ ہے. قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، فہم سلف ہے، آگے نجات ہے، کامیابی ہے، فلاح ہے واللہ. اور اگر قرآن ہے، حدیث ہے، اور اپنی سمجھ ہے، اپنی مرضی ہے، خواہش نفس ہے، واللہ ہلاکت ہے، قسم کھا رہا ہوں. قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے بھی اگر صحیح نہیں سمجھا جاتا قرآن اور حدیث کو، اور غلط سمجھا جاتا ہے، تو پھر کامیابی ممکن نہیں ہے، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے. اللہ نے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان صحابہ کرام ایمان جیسا ہے، یہ کس کے؟ سب کے لیے، تا قیامت جو لوگ آنے والے ہیں، اگر صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے، جیسے انہوں نے سمجھا ہے ایمانیات کو، تم نے ویسے سمجھا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہو گیا. کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے. اچھا، اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ اور اگر تمہارا ایمان ان جیسا نہیں ہے، تمہاری سمجھ ان جیسے نہیں ہے، تو پھر ہدایت یافتہ ہو سکتے ہو؟ فماذا بعد الحق الا الضلال، یا ہدایت یا گمراہی، دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. آخر میں اس حدیث میں سے اہم فائدے، شاہ بن محسن حفظہ اللہ فرماتے ہیں، پہلا فائدہ عصمت الدم المسلم، مسلمان کے خون کی عصمت اور حفاظت. الا اذا اتى بواحد من هذه الثلاث، الا کہ ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز اسے سرزد ہو جائے. نمبر دو، ان حکم الزان المحسن قتل رجما بالحجارہ، زانی شادی شدہ زانی شخص، مرد ہو یا عورت ہو، شادی شدہ زانی شخص کا حکم جو ہے وہ قتل ہے، پتھروں سے مار مار کے. نمبر تین، قتل القاتل عمدا قصاصا، قتل کرنے والے کی سزا قتل ہے، قاتل کی سزا موت ہے، بشرط قاتل عمد ہو. ٹھیک ہے نا، جس نے قتل عمد کیا، کیونکہ قتل غیر عمد بھی ہوتا ہے، غلطی سے قتل بھی ہو جاتا ہے، تو جو غلطی سے قتل کرے اس کی سزا موت نہیں ہے، جو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کی سزا موت ہے. اس پر انشاءاللہ حدود الجنایات پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، آسان فقہ میں ابھی اس کو ہم نے نہیں پڑھا، آگے تفصیل سے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے جب اس کی باری آئے گی. شیخ صاحب فرماتے ہیں اذا قتل القاتل عمدا قصاصا إذا توفرت شروط القصاص أجر شروط القصاص متوفر ہو جائے یعنی یہ نہیں کہ کسی نے قتل فوراً قتل کر دیا اس کو نہیں شرطیں ہوتی ہیں شرطیں مکمل ہوتی ہیں تب پھر جا کے قاضی فیصلہ کرتا ہے تب جا کے پھر حکمران وقت اس کا نائب اس پہ حد قائم کرتا ہے چوتھے نمبر پہ قتل مرتد عن دین الاسلام جو دین اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے اس کی قتل کرنا سواء کان ذکرا او انثى چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو مرد ہو یا عورت ہو مرتد ہو تو دائرہ اسلام سے وہ خارج ہیں ٹھیک ہے مطلب سب کو محفوظ فرمائے والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
تارك الصلاة کا مرتد ہونے کی وجہ سے اس پر حد لگے گی یا اس کو
اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ تارك الصلاة جو جاہل ہے تو وہ کافر ہے اس میں اجماع ہے لیکن جو سستی قہر کی وجہ سے نماز کو ترک کر دیتے اس پہ اختلاف ہے اور قول راجح ہے کہ وہ کافر ہے مرتد ہے دوسرا قول یہ تارک الصلاة کے آٹھ اقوال ہیں پتہ ہے آٹھ ہے ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ جس نے ساری نمازیں چھوڑی تارک الصلاة اسے کہتے ہیں اس پر حد ردت قائم کی جاتی ہے کافر ہے وہ کیونکہ اس میں صحابہ کرام کا اجماع ہے عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کا اجماع ہے تارک الصلاة کے کفر پہ اور اجماع دلیل ہے واضح یعنی عمل میں سے صحابہ کرام کے نزدیک عمل کو ترک کرنے میں سے صحابہ کرام کے صرف اور صرف نماز ہی ایسا عمل تھا جس پر صحابہ کا اجماع تھا کہ وہ کافر ہے سرمدر میں شقیق فرماتے ہیں کسی بھی اعمال کو چھوڑنے میں سے صحابہ کرام کے نزدیک نماز ایسا عمل تھا جس کو چھوڑنے میں سے جس کو چھوڑنے سے کفر لازم آتا ہے اس پہ صحابہ کرام کا اجماع ہے تو اجماع الصحابہ حجت ہے کوئی مخالف بھی نہیں ان کا اجماع ثابت ہوا بہترین زمانوں کا اجماع ثابت ہوا تو اور یہ سند بھی صحیح ہے سند عبداللہ بن شقیق کی سندن بھی صحیح ہے یہ اثر جو ہے اور اسے ثابت علماء نے اسی اثر کو لیا ہے اور یہ فرمایا کہ تارک الصلاة کافر ہے ٹھیک ہے کیونکہ بعض علماء نے یہ کہا کہ جس نے ایک نماز کو ترک کیا وہ بھی کافر ہے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ بعض صحابہ کرام کا یہ فتویٰ ہے لیکن جو جس پر اجماع ہے تارک الصلاة پہ اب ترک کے لفظ پہ اختلاف ہوا ہے لیکن بعض لوگوں نے تعذیر بھی کہا ہے کہ تارک الصلاة حد جو ہے وہ تعذیر ہے وہ حد نہیں ہے کیونکہ وہ کافر نہیں ہے آٹھوں قول میں سے قول یہ امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے شافعی کا بھی قول ہے لیکن جو صحیح قول ہے وہ یہ تارک الصلاة کافر صحابہ کرام کا اجماع اور مرتد ہے واللہ اعلم